طریقہ تھا جو رائج تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یا تو آپ سے پوچھا جائے کہ پہلا طریقہ، دوسرا طریقہ آپ کے کسی صاحب سے جو مذہب کا اتحاد کو پتا ہو اس سے پوچھ لیا جائے، اس سے پوچھ کر عمل کیا جائے، اور تیسرا طریقہ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ خود اشتہار کیا جائے، بہت سے صحابہ کو خوش نہیں تھے خود اشتہار کرتے تھے، یہ دوسرا طریقہ ہے، اور تیسرا طریقہ کسی مختلف صحابی سے پوچھ کر معلوم کر لیا جائے مسئلہ اس پر عمل کیا جائے، تو یہ تین طریقے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لینا مسائل کا، یا خود قرآن اور حدیث میں مسائل نکال لینا، جیسے بہت سے صحابہ ان کے ماہر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی، تو یہ اشتہار تھا، یہ دوسرا طریقہ تھا کہ خود مسائل معلوم کر لیا جائے قرآن اور حدیث، اور نمبر تین جو قرآن اور حدیث پر نظر رکھنے والے صحابی ہوں ان سے مسائل کی طرح عمل کیا جائے، یہ تینوں طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، معلوم ہوا کہ تقلید کی حقیقت کہ کسی کے پیچھے چلنا جو آدمی محتاط جو محتاط ہے تقلید کے کسی کے پیچھے چلنے کے محتاط ہے اس کے بغیر ہمارا کام نہیں بن سکتا، تو معلوم ہوا کہ تقلید کی حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھی، اور یہ جو آج بات جو پوچھ رہے تھے یہ تقلید شرک ہے تقلید شرک ہے، یہ تو پھر اس کا اسلام تو پھر ان لوگوں پر بھی ہوا تو یمن میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے مسائل پوچھ کر عمل کرتے کہ ان کی تکلیف کیا کرتے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کوفہ میں بات ہو کر مکہ پہنچا اور کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی موجود تھے، انہوں نے مسئلہ کو بتا دیا لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی معلوم کر لو، لوگوں نے جا کر اسے معلوم کیا تو ان کا بتایا ہوا مسئلہ الگ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسئلہ بتایا وہ الگ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسئلہ بتایا وہ الگ، دونوں میں اختلاف تھا، اس پر لوگ پہنچے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ نے جو مسئلہ بتایا تھا وہ الگ ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بتایا وہ الگ ہے، آپ نے کیا فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا تسألونی مجھ سے ہر کس نہ پوچھو ماں داما حاضر سے روکی کو، جب تک یہ اتنا بڑا عالم تمہارے درمیان موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عالم موجود تھے ان کو جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑھتے کی آیات نازل ہونے سے پہلے اتنا کثرت سے آنا جانا تھا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ گھر کے ہی آتی ہے، اور ایک دوسری وجہ لوگوں کا یہ سمجھنا جو گھر کے آتی سمجھتے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ کھانا عشاء کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں بھی مشابہ تھی، شکل و صورت تین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی لوگ سمجھتے تھے گھر کے آتی، اور خود فرماتے خود کو ساتھ کر اسلام، تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ فرماتے میں چھٹے نمبر پر اسلام لانے والا صاحب ہوں، چھٹے نمبر پر تو قدیم اسلام صحابہ میں ان کے اخبار تو یہ ان کے بارے میں فرمایا کہ جب تک یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو موجود ہیں اور کوفہ والوں نے خود بلایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ دور تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پاس بھیج دیجیے، تو خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں اپنے اوپر کوفہ والوں کو ترجیح دے کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیج رہا ہوں، ورنہ عبداللہ ابن مسعود وہ شخص ہے کہ جس کے علم کا میں بھی موقع ہوں، مجھے بھی اس کے علم کی ضرورت ہے، اس کے علم سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، یہ وہ شخص ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جب تک عبداللہ ابن مسعود تمہارے درمیان موجود ہے تو تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو ان کی پیروی کرو، یہ صاف اور واضح دلیل ہے تقلید شخصی کی بھی، ایک شخص کی تقلید کرنی چاہیے واضح دلیل ہے، اسی طریقے سے جب قرآن کو ساتھ کلاسوں میں پڑھا جاتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اہل عجم میں بھی مکران کا اسلام آ گیا, مکران کا لشکر یہاں تک پہنچ گیا, تو اہل عجم میں بھی اسلام پھیل گیا. اب معلوم کیا ہوا, حج کے موقع پر جب سارے لوگ اہل عجم کی جمع تھے, اہل عرب کی جمع تھے, اس خیمے سے وہ قرآن کسی اور طرح پڑھنے کی آواز آ رہی ہے, دوسرے خیمے سے کسی اور طرح پڑھنے کی آواز آ رہی ہے, قرآن کریم وہی قرآن کریم دوسرے انداز سے پڑھا جا رہا ہے, یہی قرآن. اسی لیے میں کہتا ہوں آج کل جہادت ہے بھائی, یہاں ضیافت آباد کے مسجد میں امام صاحب نے اعلان کر دیا, امام بھگوان طرح کے تاریخ تھے, انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں آج روایتوں میں قرآن پڑھوں گا. اب لوگوں کو کیا معلوم بھائی, لوگوں کو کیا معلوم, لوگوں کو تو علم ہے نہیں, بتائی تو جانتے نہیں لوگ, نہ سننے کی تمنا ہے. تو وہ جب انہوں نے نماز پڑھائی مختلف گراہوں میں قرآن پڑھا, تو وہاں سے جو پیچھے امام تھے جب سلام پھیلا اور ہنگامہ شروع ہو گیا, مطلب یہ کون سا قرآن پڑھا, یہ کیا قرآن پڑھا, یہ کیا قرآن. ایک دفعہ میں بجٹ کی نماز جب میں بیٹھے پہ تھا اور انہوں نے نالکا پڑھی گئی, تو ایک ساتھ ہوگا امام صاحب کہ آپ نے کیسی نماز پڑھائی, کیا پڑھا, انہوں نے نالکا پڑھا دیا. ہونا جب مصیبت کا وقت ہو تو پڑھا جاتا ہے, یہ سنت ہے. وہ ایک ساتھ کھڑے ہوگا کہ آپ نے کیا نماز پڑھائی ہے, کون سی نماز پڑھائی ہے بھائی. جب آپ کو معلوم ہی مسئلہ معلوم ہی, تو اعتراض کو یہی وجہ ہے, اعتراض دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے, علم کی کمی سے نمبر دو محبت کی کمی سے, اور آج کل تو دونوں ہی نہیں ہے, تو بس اعتراض ہی اعتراض ہے. یاد رکھیے جہاں علم نہ ہو علم, اور نمبر دو محبت نہ ہو, تو تیسری چیز اعتراض جگہ بنا لیتی ہے. یا تو علم حاصل کیجیے تاکہ پورا آپ کو معلوم ہو, ورنہ اعتراض نہ کرے, پوچھ لیں آپ کے امام صاحب یہ کیا معاملہ ہے بتا دیجیے, تعلیم بچ کے محتاج بن کر آئیے, کیونکہ آپ نہیں جانتے محتاط بن کر آئیے, مجھے یہ سمجھا دیجیے, ادب سے بات کیجیے, بدتمیزی نہ کیجیے, کسی عالم سے تاخیر کرنا عالم کی حرام ہے, اور کسی عقل کے حرام کیا ہے. میں تو سیدھا سیدھی بات رکھ سکتا ہوں کہ کسی عالم کی تو اس کے علم کی وجہ سے تاخیر کرنا کافی ہو جاتا ہے, سیدھا سیدھا کافی ہے. اگر شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا, ہاں اگر اس عالم نے آپ کا پیسہ دبایا ہوا تو آپ کا پیسہ نہیں دے رہا, آپ کا مکان کرایہ پہ لیا ہوا کرایہ نہیں دیتا, عالم ہے جس وجہ سے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, تو یہ آپ کے لیے جائز ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کو اس نے آپ کا پیسہ دبا دیا, آپ کا مکان خالی نہیں کرتا, نہ کرایہ دے رہا ہے, یہ ظاہر ہے. اس وجہ سے آپ اس کے مخالف ہیں تو آپ کافر نہیں ہیں, لیکن علم کی وجہ سے مخالفت کرتا ہے تو کافر, وہ سیدھا سیدھا کافر ہے. اور بیوی بھی نکاح سے خارج ہو گئی, اور جب تک یہ رہتا رہے گا اس طرح وہ زانی کے حکم ہے, حرام کاری حرام کار ہے. میں اس لیے کرتا ہوں کہ بڑا نازک مسئلہ ہے بھائی, بہت نازک مسئلہ ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے, ذرا زبان کمال کے بات کرنی چاہیے. تو وہ مسجد سے ہنگامہ ہو گیا, پھر آخر ان کو مسجد سے اپنا بستر اور گوریا کھول کرنا پڑا, جو روایت کا قرآن پڑھا تھا, بتانے کے باوجود کہ بھائی میں نے یہ قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اسی طرح پڑھا جاتا ہے, تو میں کہا نہیں ہے بس. اب جیسے لفظ جا رسولوں کی انفسی کو ایک جراز ہے, انفسی کو بھی ہے, ایک جراز انفسی کو ہے, اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن میں جو قراتیں آپ مختلف قراتیں ہیں, جن میں آپ جہاں چاہیں پڑھ لیجیے, نہ آسائی میں تبدیلی آتی ہے نہ معنوں میں تبدیلی آتی ہے. لفظ جا رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, من انفسکم جو تمہارے میں تم ہی لوگوں میں سے ہے, ایک من انفسکم کا ترجمہ یہ ہوا. اب دوسری قرات لفظ جا رسول من انفسکم, اب سفر دیتا فرق ہے, لفظ کا ہمارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تمہارے نفیس ترین لوگوں میں سے ہے, تم میں سے نفیس ترین لوگوں میں سے ہے, اور اس میں کیا شک, جہاں آپ کو بتائیے یہ ہے, یہ علاقے ہیں, مختلف طریقے سے پڑھا جاتا ہے قرآن کو, کہیں پر الحمد للہ ہی ہاں کو پھینک دیا, اب لوگوں نے یہ اعتراض کر دیا اور پھر آخر ان کو نکلنا پڑا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ فتنہ کھڑا ہوا کہ اعظم جب اسلام میں داخل ہوئے تو مختلف قرآن جو قبائل کی تھی وہ تو اس کے مطابق پڑھتے تھے قرآن کو، لیکن جب اہل اعظم آئے جن کی مادری زبان عربی نہیں تھی اور علم بھی نہیں رکھتے تھے، تو حج پہ جب آئے تو مینا میں خیمے لگے، ادھر سے قرآن الگ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، ادھر جو وہ نماز پڑھا رہا ہے دوسرا آدمی وہ الگ کر رہا قرآن تلاوت کر رہا ہے، تیسرے خیمے میں وہ الگ ہی تلاوت ہو رہی ہے، تو ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی تھی شاید یہ قرآن یہ قرآن نازل ہوئی، یہ جیسے بائبل ہے نا چار بائبل نازل ہے اخبار آئی، تو انہوں نے کہا یہ شاید قرآن کی ساتھ ہی ہے، یہ ان کے ذہن میں اشکار پیدا ہو گیا، اور یہ پیدا ہونے کا خدشہ تھا، مدین پڑھنے کا خطرہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کروایا، تمام صحابہ کو جمع کروایا، تو عام صحابہ سے جس نے مشورہ لیا کرتے تھے ایسے رائے ان کو جمع کروا کر یہ چیز ان کے سامنے رکھی، سب نے اس پر اتفاق کر لیا کہ اہل قریش کے لہجے میں قرآن کو لازمی اور قرار دیا جائے، جس طرح اہل قریش قرآن پڑھتے ہیں اس طریقے کو اپنایا جائے، باقی طریقوں کو ترک کر دیا جائے، یہ تھا، مگر بطور زراعت کے قاری جو حضرات ہیں ان کے درمیان ان کی زراعت آج بھی جاری ہے، وہ تو ختم نہیں ہوگی، لیکن عوام کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ اہل قریش کے لہجے کو اپنا ہے، اس کے علاوہ کسی لہجے کو نہ اپنا ہے، تمام امت نے تمام صحابہ نے اور غیر صحابہ تابعین بھی اس وقت داخل ہو چکے تھے اسلام میں، اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کی زبان عربی بھی نہیں تھی، ان سب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات پر اتفاق کر لیا، یہی تقریب شخصیت کہ ایک آدمی کی تقریب کی جائے وہ غور قرآن اور حدیث میں غور کر کے ایک مسئلہ واضح کرتے ہیں امت کے سامنے کہ بھائی اس پر عمل کرو، آج کس مسئلے پہ عمل کرنا ضروری ہے، تو امت اس کے پیچھے چلے، یہی تقریب شخصیت، بلکہ یہ جو ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم تو امام آنا ہو وہ حلیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں ہم اگر کوئی حدیث پیش کرے ان کے مطلب کے خلاف وہ تو مانتے ہی نہیں ہو، بھائی یہ اشکار تو یہ اشکار تو مغربی پر بھی ہو سکتا ہے، اگر ہم آمین عائشہ کہتے ہیں تو آمین دو سے کہنے والے اگر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں آمین عائشہ اس حدیث پر جس میں آمین عائشہ سے کہا گیا رضی اللہ تعالیٰ کے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور جب وہ نماز میں غیر المغضوب علیہم الضالین پر پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آمین بہت آہستہ سے کہا، آہستہ سے آمین کہا، اس پر عمل کر دیا، تو جو آمین زور سے کہہ رہے ہیں کیا وہ حدیث پر عمل کر رہے ہیں، آپ تو یہ اعتراض تو اس پر بھی وارد ہوا کہ آپ اگر ہم ایک حدیث پر عمل کر رہے ہیں اور دوسری حدیث کو نہیں لے رہے تو آپ پر بھی تو اعتراض ہے کہ آپ نے تو دوسری حدیث کو نہیں لے رہے، اس کے مقابلے کی جو دوسری حدیث ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو ایسے مسائل ہیں جن میں دونوں چیزیں موجود ہیں، کرنا بھی قابل ہو کسی چیز کا نہ کرنا بھی قابل ہو، اس میں کسی کی خود اپنی رائے سے کرنا یہ جائز نہیں ہے، کسی مستحق کی پیروی کی ضرورت پڑے گی کہ وہ بتائے آپ کو، یا تو دو صورتیں ہیں، یا تو آپ خود اپنی رائے سے اجتہاد کریں کہ میں یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں میں کس پر عمل کروں، ایک حدیث سے معلوم ہو رہا ہے پورا عمل جائز ہے کرنا چاہیے، اور ایک حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اب میں کس پر عمل کروں، یا تو آپ سب کو اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، اور یہ صلاحیت میں نے آج کر دیا تھا کہ قرآن پر نظر ہو مکمل، حدیث شریف پر نظر ہو مکمل طور پر عبور حاصل ہو، اسی طریقے سے آثار صحابہ پر یعنی جو صحابہ کے اقوال ہیں ان پر تاریخ پر نظر حاصل ہو کہ کون سا حکم پہلے نازل ہوا کون سا بعد میں، کون سی چیز ناصل ہے کون سی منصوب ہے، تاریخ پر عبور حاصل ہو، اور لغت پر عبور حاصل ہو، عربی لغت پر عبور حاصل ہو، اور اسی طریقے سے قیاس پر عبور حاصل ہو کہ ایک مسئلے کو ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے تو کسی اور مسئلے پر اس کو قیاس کر کے معلوم کر لیا جائے، اس کا نئے مسئلے کا حکم معلوم کر لیا جائے، یہ اہلیت ہونی چاہیے، تمام اہلیت اور خصوصیات ہونی چاہیے، تو پھر وہ حدیث میں فیصلہ کر کے خود عمل کر سکتا ہے کہ بھائی میں اس حدیث پر عمل کروں گا اس پر نہیں کروں گا۔ جس کو اتنی اہلیت حاصل نہیں ہے اس کے لیے واجب ہے کہ کسی ایسی اہلیت رکھنے والے کی اتباع کرے اس کے پیچھے دن یہی تبلیغ ہے. اور ہم امام اعظم کو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی تبلیغ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا سب کا اتفاق ہے کہ ان کے اندر یہ تمام اہلیت اور تمام خصوصیات ان کے اندر موجود تھی. بتائیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ یہ جتنے چاروں امام ہیں ان چاروں کے ایک طرح سے استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے, امام مالک استاد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے, اور امام شافعی استاد ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں بقیہ تینوں امام کے استاد ہوئے بلا واسطہ یا بلا واسطہ. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, جو قاضی بنے تھے, قاضی خدا چیف جسٹس بنے تھے معمول کے دور میں. اب قاضی خلیفہ معمول کے دور میں چیف جسٹس بنایا گیا تھا. یہ استاد ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے, حدیث کے معاملے میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں, اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں امام شافعی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے, جنہوں نے صحیح بخاری کی. پھر اسی طریقے سے امام دوسرے شاگرد ہیں امام اعظم اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, یہ استاد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو بلا واسطہ یا بلا واسطہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام محدثین, بڑے بڑے محدثین, یہ عبداللہ ابن مبارک کا محدث ہیں, یہ کون ہیں, یہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو بلا واسطہ یا بلا واسطہ محدثین اور فقہا یہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے تقوی اور تدین پر, ان کی دینداری پر بھی سب کا اختلاف ہے. کسی کو اختلاف نہیں کہ بہت زیادہ مستقل اور بہت زیادہ دیندار, بہت زیادہ اتباع سنت کرنے والے بزرگ تھے, اور اللہ والوں کی صحبت بھی ان کو حاصل کی, جو سارا کا سارا جس کو نچوڑ قرار دیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے یہ اہل اللہ کی غلامی سے حاصل ہوا ہے. اتنے بڑے ولی اللہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مسلسل میں نے 2 سال گزارے, اگر میں یہ نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا, مجھے یہ انعامات تھوڑی ملتے, یہ مراتب تھوڑی ملتے جو اللہ نے مجھے عطا کرنا. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, کسی نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اور کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر لی. اور یہ تقلید شرک نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو محدث, بہت بڑے محدث تھے, اور لاکھوں کا مجمع ان کے گویا درس حدیث میں ہوتا تھا. ایک مرتبہ ان کو چھینک آ گئی تو برسات میں چھوڑ دیا انہوں نے, الحمد للہ کہا تو مجمع نے یرحمک اللہ کا, اس یرحمک اللہ کی جو چیخیں تھیں اور جو بلند آوازیں تھیں وہ وہاں محل تک چلی گئی, ہارون الرشید کے محل تک پہنچے, اور اس نے کہا پھر دیکھو کوئی بغاوت تو نہیں ہو گئی, تحقیق کرو کوئی بغاوت نہ ہو رہی ہو ہمارے خلاف. یہ مقام ملا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 12 لاکھ, بلکہ 12 لاکھ بھی نہیں, 12,90,000 تقریباً 13 لاکھ مسائل احادیث شریفہ اور قرآن کریم سے صحابہ کے اخبار سے نکالے ہیں. کتنا علم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, 12,90,000 مسائل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نکالے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب احادیث نقل فرماتے تھے تو ان کے ساتھ وہ مسائل بھی ذکر فرماتے تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث سے نکالے ہوتے تھے. تو یہ کہتے تھے مولا ابو حنیفہ, یہ کہہ کر کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اور یہ کہہ کر پہلے حدیث پڑھی اور پھر فرماتے تھے, پھر اس کی تشریح کی, پھر فرمایا مولا ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اور یہ کہہ کر جو امام صاحب نے اس حدیث سے مسائل نکالے ہوتے تھے وہ بیان فرمایا کرتے تھے. تو ایک دن ایک آدمی کھڑا ہو گیا, مختلف ہر جگہ اور ایمان صاحب سے حسد بہت کرنے والے لوگ بہت زیادہ حسد کیا ایمان میں آتا ہوں علیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں نے. ہر صاحب نعمت سے حدیث میں آتا ہے ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. جس کے پاس کوئی نعمت ہو بس سمجھ لو تمہارے حاضرین بھی ہوں گے. تو ایمان میں آتا ہوں وہ علیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی حاضری ہے. وہ کھڑا ہو گیا کہ لگا یہ نہ کہا کرو نہ یہ مت کہو کہ پالا ابو حنیفہ یہ نو پالا پالا رسول اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میرے ساتھ نہ لایا. یہ اس کو پہلے تو مسجد سے بلایا اس کو باہر نکالا پھر لوگوں سے فرمایا کہ میں احمد لوگوں کے سامنے حدیث بیان نہیں کرتا. پھر فرمایا نہ حنیفہ یہ حدیث مت کہنا کہ مت یہ مت سمجھنا کہ یہ ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی رائے ہے بلکہ یہ کہو ولا کی پولو شرط حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلسان ابی حنیفہ. یہ کہو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی شرح ہے. حضور صلی اللہ امام اعظم و حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی تفسیر کے موافق لہٰذا ہم امام اعظم و حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں جو اس چیز میں جو تفسیر حدیث شریف کا اور قرآن کا جو مطلب امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اس کے مطابق ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کر رہے ہیں. حدیث کو مانتے ہیں لیکن حدیث کی وہ شرح جو امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ جو حدیث سمجھا نہیں حدیث میں تو دونوں مطلب ایک چیز میں ایک حدیث میں لکھا ہی جائز ہے دوسری حدیث میں یہ ملے گا کہ ناجائز ہے اسی عمل کے بارے میں. لہٰذا جو تشریح امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے ہم اس کے مطابق عمل کر لیں. حدیث کی جو تفسیر جو شرح امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے وہ ہم اس کے مطابق عمل کر لیں. یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی ہے ان کے مطابق ان کی تفسیر ان کی تقلید کر رہے ہیں اس کے معاملے. تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ یہ جو چوتھی صدی میں یہ ایجاد ہوا ہے تو بھائی یہ چوتھی صدی میں تقلید کا رواج چوتھی صدی میں نہیں ہے. یہ رواج پہلے سے تھا. میں نے ابھی نظیر پیش کی کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کے گورنر بھی تھے قاضی بھی تھے مفتی بھی تھے انہیں سے پوچھ کر یمن کے لوگ عمل کرتے تھے تو اور تقلید کرتے تھے. اور کوفہ کے مفتی کوفہ کے قاضی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو تھے کوفہ کے تمام لوگ انہیں سے مسائل پوچھ کر عمل کرتے تھے. یہ دور تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا. تو یہ تقلید تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یمن کے لوگ پوچھ پوچھ کر بھنڈائی پر عمل کرتے تھے. وہ جیسا بتا دیتے تھے اسی طرح عمل کرتے تھے. یہ تقلید تو اس وقت بھی موجود تھی اور تقلید تو حضرت عمر کے دور میں حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت عثمان کے دور میں موجود تھی. جب قرآن کا مسئلہ پیش آیا قرآن ہوتا تو حضرت عثمان نے پوری امت کو اس کو جمع کر لیا پوری امت سے ان کی پیروی کی. یہی تقلید ہے. البتہ چوتھی صدی سے یہ معاملہ پیش آیا کہ لوگ اپنی لوگوں کے لوگوں میں جیسے کانپور میں ایک مسئلہ پیش آیا تھا کہ محمد نانوی نبی اللہ پر قدم کے بعد ایک شخص آیا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں ایسا مسئلہ ہوا ہے دو ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تحقیق سے بعد میں معلوم ہوا کہ ان دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ دیا ہے. وہ پہلے گائیاں ہوتی تھی وہ دودھ پلاتی تھی پتہ نہیں چلا اس کا. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کس لڑکے کی اور اس لڑکی کی جو شادی ہوئی ہے ان دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ دیا ہے. اس کے خاندان والے نے بھی اسی دایا سے رابطہ کیا جب یہ پیدا ہوا اور لڑکی کے خاندان والے نے بھی اسی سے اپنی بچی کو دودھ پلوایا. ایک ہی عورت نے دونوں کو دودھ پلایا. اب کچھ مسئلہ کچھ گنجائش نکال دیجیے ذرا تاکہ ہماری کچھ عزت بچ جائے. اگر یہ اثر سے فرمایا بھائی یہ تو سیدھا سیدھا معاملہ یہ ہے کہ الرجی کرو یہ نکاح نہیں ہوتا اس طرح اور یہ جائز نہیں ہے. یہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے الرجی کر رہا ہوں اس کی آپس میں. تو اس نے کہا نہیں ہماری بڑی بدنامی ہوگی کوئی راستہ نکال دیجیے. اثر سے فرمایا کوئی راستہ نہیں اس کا. وہ دوسری طرف میں غیر مقدم کے پاس چلا گیا. اس نے کہا بھائی اگر پانچ دفعہ دودھ چوسا ہے انہوں نے لڑکے نے تو سب تو ٹھیک ہے اور پانچ دفعہ سے کم اگر چوسا ہے تو پھر اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی. تو اس نے فوراً فتویٰ لکھا فوراً استفتاء لکھا مستقبل ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور ایک پیدا ہوا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی, دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا, مگر لڑکے نے پانچ سے کم پانچ دفعہ نہیں چونکہ بلکہ دو دفعہ چونکہ تھا. تو کیا اس سے حرمت نظار ثابت ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں ہوئی, دونوں کا نکاح آپس میں جائے گی. دیکھا آپ نے, یہ ہے یہ چیز ہے کہ یہ نہ تو یہ کسی کی تکلیف نہیں, یہ دین کے لیے کسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے امام علامہ ابن عاصم شامی رحمتہ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک محدث ایک فقیہ نے ایک محدث کے پاس, ایک فقیہ کا عالم تھا, اس نے ایک محدث کے پاس رشتہ بھیجا اس کی لڑکی کے لیے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تم سے اپنی شادی کرتا ہوں اپنی بچی کی, مگر تم آمین چھوڑ کے داخل کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ مجھے یہ شخص مجھے منظور ہے, آپ نے مجھ سے اپنی بچے کی شادی کر دی. جب شادی ہو گئی تو ایک بزرگ کے پاس یہ واقعہ پہنچا کہ وہ پہلے آمین آئس کا کہتے تھے اور دونوں سے کہنے لگے, کیونکہ ایک محافظ کے پاس رشتہ بھیجا تھا. اس نے کہا میں اپنی بچے کی شادی اسی شخص پر کروں گا کہ تم نماز میں دور سے آمین کہا کرو. تو انہوں نے پہلے تو اس بزرگ نے سر جھکایا اور فرمایا میرے نزدیک تو اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے, کیونکہ ایک سنت ایک چیز جس کو یہ سنت سمجھ کر عمل کرتا تھا اس کو اس نے محض دنیا کے لیے اور ایک لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اس نے چھوڑ دیا, تو اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے. معلوم ہوا کہ اس طرح اپنی سہولیات دیکھنا اور دو چار سے مسئلہ معلوم کر کے جہاں آسانی مل جائے اس مسئلے پر عمل کرنا, یہ چوتھی صدی میں اس کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چار اماموں پر متفق کر لیا کہ کسی ایک امام کی پیروی کر لی جائے, کسی ایک امام کے پیچھے چلا جائے تاکہ نفس کی اتباع اور نفس کی پیروی لازم نہ آئے. ورنہ کیا ہوتا ہے جہاں سے مسئلہ صحیح اپنے سہولت کا معلوم ہوا وہاں سے عمل, جیسے کہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ تین طلاقیں دے دی اس نے آ کر تین طلاقیں, طلاق دینے کا طریقہ بھی لوگوں کو نہیں آتا. ارے بھائی اگر طلاق دینے کی ضرورت بھی پڑ جائے اوپر تو اب فضل خیلانی اللہ یا طلاق, سب حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ اللہ کو چیز ناپسند ہے کہ حلال چیز اور ناپسند حدیث میں آتا ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. کوئی عورت کو طلاق دے دے, اب کیا ہوتا ہے کہ تین طلاقیں دے, طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے دی جائے اور تین حیض گزرنے کے اندر اندر اسے انہیں نہ کیا جائے, تو واقعہ دو بری بات ہو رہی بس یہ سنت یہ مسنون طریقہ ہے, سنت طریقہ ہے طلاق دینے کا. اور تھوڑا سا ان کو مال دے کر بھی رخصت کیا جائے, جیسے قرآن میں فصل لکھو نہ وصل لکھو نہ طلاق ہے جمیلا, تھوڑا سا ان کو مال دے دو اور اچھے طریقے سے رخصت کرو, یہ تھوڑی سے دھکے دے کے نکال دو کہ جا نکل جا رات کو بارہ بجے طلاق دے دی, اور تین جا تجھے تین طلاق ہے اور تجھے دس طلاق ہے, دس ایک ہزار طلاق ہے یہ بھی کہہ دیتے, اور تو طلاقن ہے یہ بھی کہا جاتا ہے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ سب چیزیں گناہ ہیں, طلاق کا سنت ہے. ایک طلاق دے دی جائے باقی دو بری واقع ہو جائیں گے, اگر آپ نے تین حیض کے دوران اس کے تین حیض گزر گئے بیوی کے اور رجوع نہ کیا تو باقی دو بری واقع ہو جائیں گی. اب کیا کہا جاتا ہے تین طلاقیں دے دی, اب تین طلاقوں پر بھی سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے, اس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ تین دفعہ طلاق دینے سے اگر کسی مرد نے ایک ہی مرتبہ میں تین طلاق دے دی اپنی بیوی کو تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں اور وہ مقدمہ ہو جاتی ہے, حرام ہو جاتی ہے, بغیر حلالے کے اس کے نکاح دوبارہ جائز نہیں ہے. اچھا, اور یہ اگر اس طرح سنت کے مطابق طلاق دے بعد میں ندامت ہو جائے تو حلالے کے بغیر بھی نکاح کیا جا سکتا ہے, تو یہ کتنا فائدہ ہے اس میں سنت کے مطابق طلاق دے دیں, مگر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے, اپنے جذبات بنا کے وہ طلاق دے دی اور الفاظ نکال دیے اپنے زبان. اب کیا ہوتا ہے کہ تین طلاق دے دی ہمارے پاس آیا, نکال دیے تو کوئی راستہ نہیں ہے اس کا, تو چلے جا کے غیر مبینوں کے پاس, یہاں تک کے کابلانیوں کے پاس بھی چلے ہیں, کابلانیوں کے پاس کاتیانیوں سے جاتا ہوں, کاتیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ تین دفعہ اگر کسی نے ایک مجلس میں اگر تین طلاق دے دی کسی شوہر نے تو ایک ہی بات ہوگی تین دن, اور یہی غیر مقلف بھی کہتے ہیں کہ تین, حالانکہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری جب فتویٰ دیا پوری امت کا اس پر اجماع ہو گیا, جو اس سے خلاف رہے گا گمراہ ہو گیا, سیدھا سیدھا گمراہ. تو اس لیے اب یہاں آتے ہی ہم نے مسئلہ بتا دیا کہ یہ طلاق تو ہو گئی, وہاں جا کے غیر مقلف کے پاس جا کے مطلب مل گیا, یہ حرام ہے, یہ تو تنقید ہے, یہ تو اپنے نفس کی پیروی ہے کہ اس سے تو ایمان خطرے میں ہے بھائی. اپنے دنیا کے لیے آپ نے دین برباد کر لیا. دین تو یہی ہے کہ علیحدگی خراب. تو یہ ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ تبلیغ کی کسی ایک کی تبلیغ مانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل بھی پہنچ سکتا.